والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في موسم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے نماز جماعت کے مسائل پر شروع ہوئی، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کیونکہ انگریزی مہینے کا پہلا اتوار، پہلا جمعہ، اور اس سے پہلے اعلان کیا جا چکا تھا کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں ہماری گفتگو فقہ کے ساتھ ساتھ تاریخ کے موضوع پر بھی ہوگی. چنانچہ آج فقہ کے بعد، فقہ کے مسائل کے بعد گفتگو انشاءاللہ تاریخ کے عنوان پر ہوگی. مسائل فقہ میں نماز جماعت کے مسائل سے پہلے کچھ مسائل اور آتے ہیں جس میں سجدہ صحب کے مسائل شامل تھے اور ان کا تذکرہ کر دیا گیا تھا. ان سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں، آج وہ گفتگو مکمل ہو جائے، پھر ہم اپنے موضوع نماز جماعت کے اوپر آتے ہیں. گزشتہ ہفتے ایک مسئلہ گزرا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز کے کسی بھی واجب کو جان بوجھ کر کم کر دے یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز بالفور باطل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مسئلے سے ناواقف، اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ واجب کو کم یا زیادہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اسی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے غلط طریقے سے نماز کو پڑھتا، تب بھی وہ قابل معافی نہیں ہے، سوائے دو مقامات کے، ایک نماز سفر میں اور ایک نماز کو زور سے پڑھنے اور آہستہ پڑھنے کے مسئلے میں، کہ تفصیل سے پہلے دو دفعہ آدھی تھی. اگر کوئی شخص غلط طریقے سے وضو یا غسل یا تیمم کر کے نماز پڑھے، وضو کرنا تھا اس نے وضو کیا لیکن مسائل نہیں جانتا تھا اس لیے غلط طریقے سے وضو کیا، غسل کرنا تھا غسل کیا لیکن غلط طریقے سے غسل کیا، تیمم کرنا تھا اس نے تیمم کیا لیکن غلط طریقے سے تیمم کیا، تو وضو اور غسل اور تیمم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کو غلط طریقے سے کرے تو اس کی نماز باطل ہے، چاہے معلوم ہو یا معلوم نہ. جب کبھی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جب کبھی معلوم ہو جائے کہ غلط طریقے سے کیا گیا ہے، نماز کی قضا کرنا واجب. اور اگر باپ مر گیا اور اس کو معلوم نہ ہو سکا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے غلط وضو سے اتنی نمازیں پڑھی، تو ان نمازوں کی قضا پھر بڑے بیٹے کے اوپر بھی واجب ہوگی. اور اگر پتہ نہ چل سکا تو قیامت کے دن یہ نمازیں جو غلط وضو یا غسل سے کی گئی تھی، یہ ایسے ہی مانی جائیں گی کہ جیسے بالکل نہیں پڑھی گئی. تو وضو اور غسل اور تیمم یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے مسائل کو اچھے طریقے سے جاننا انتہائی ضروری ہے. اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وضو اور غسل و تیمم اس کا صحیح، لیکن نماز کی کوئی اور شرط اس کے اندر کم، تو نماز کی جتنی شرطیں، مثلا لباس کا پاک ہونا چاہیے، جسم کا پاک ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رک کر کے نماز کو پڑھنا چاہیے، وقت آنے کے بعد نماز کو پڑھنا چاہیے، ان چار میں سے دو شرطیں ایسی کہ آپ کو مسئلہ معلوم اور آپ اس مسئلے پر عمل نہ کریں، بھولے سے، غفلت کی وجہ سے، اور نماز کے بعد یہ پتا چلا کہ مجھ سے یہ غفلت ہو گئی، تو ان چار شرطوں میں سے دو میں آپ کے لیے سہولت شریعت نے دی ہے اور دو نے سہولت نہیں دی. اس آدمی کو کہ جس کو مسئلہ معلوم تھا اور اس کے بعد غفلت سے، بھولے سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے عمل نہیں کیا، جس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم اس کو تو کسی چیز میں سہولت نہیں، لیکن آپ کو مسئلے وغیرہ معلوم ہے کہ میرا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، میرا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور آپ نے توجہ نہ دی، نماز پڑھنے سے پہلے دیکھا نہیں کہ لباس پاک ہے یا پاک نہیں، نماز پڑھ، نماز کے بعد یہ پتہ چلا کہ لباس نجس ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، نماز کے بعد یہ پتہ چلا کہ جسم نجس ہے، آپ کی نماز صحیح، ان دو چیزوں میں سہولت. لیکن اگر نماز کے بعد یہ پتہ چلے کہ میں نے وقت آنے سے پہلے نماز کو شروع کر دیا، چاہے ایک منٹ ہی کا فرق کیوں نہ ہو، آپ کی نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے، وقت گزر چکا ہے، نماز کی قضا کی. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت باقی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھیے کیونکہ پہلے والی نماز غلط ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہے، تو جب کبھی اطلاع ملے نماز کی دوبارہ قضا کی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے اور اس لیے پوچھا گیا تھا اور اسی لیے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت کی نماز ہے, دوسری رکعت کے بعد آپ نے نماز ختم کر دی, بھولے تھے, تشہد پڑھا, تشہد کے بعد آپ سلام پڑھ گئے, جس کا نماز مغرب ہے, نماز مغرب ہے, آپ کو 3 رکعت پڑھنا چاہیے تھی لیکن آپ نے دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت کے بعد آپ رو کے اندر تشہد کے بعد سلام پڑھتے چلے گئے, سلام پڑھنے کے بعد یہ یاد آیا کہ میری کو دوسری رکعت ہے اور مجھ کو 3 رکعت نماز پڑھنا ہے, یہ نماز ظہر ہے, آپ دوسری رکعت کے بعد اس کو کمپلیٹ کر کے کھڑے ہو. اس وقت آپ کو یاد آیا کہ میں نے کیا غلط کیا, میری نماز سے 4 رکعت کی ہے, میں نے 2 رکعت پر اس کو تمام کر دیا. تو اگر نماز ختم کرنے کے بعد اور یہ یاد آنے سے پہلے کہ میری 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی, ان 4 باتوں میں سے کوئی بات آپ نے انجام نہیں دی تو آپ کی نماز صحیح ہے اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ نماز ختم کرنے کے بعد اور یہ یاد آنے سے پہلے کہ میری رکعت چھوٹ گئی, آپ قبلے سے نہ ہٹیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد اور یاد آنے سے پہلے پہلے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جو نماز کی شکل کو بگاڑ دیتا, آپ قبلے کی طرف تھے لیکن پرچے اچھلنے لگے, کودنے لگے, جوش میں آ گئی, کوئی اور ایسا کام کرنا شروع کر دیا کہ جس سے نماز کی شکل بگڑ جاتی ہے. تو اگر آپ نے یاد آنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کی شکل کو بگاڑتا ہے, یاد آنے سے پہلے آپ قبلے سے نہیں ہٹے ہیں, یاد جس وقت آپ کو یاد آیا اس وقت تک آپ کا وضو اور غسل بھی بالکل صحیح, تو ان تین یہ 3 باتیں, وضو اور غسل آپ کا صحیح ہونا چاہیے, آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کی شکل کو بگاڑ دیتا ہے, اور آپ قبلے سے نہ ہٹے, ان 3 کاموں کے کرنے سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ میری ایک نماز رہ گئی ہے, تو آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اگر کھڑے ہو چکے قبلے سے ہٹے بغیر کھڑے ہو چکے تھے, بات چیت کر رہی تھی, کھانا کھا لیا تھا, پانی پی لیا تھا, سارے کام کر چکے تھے, لیکن ان 3 میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا تھا, تو جس حالت میں اسی حالت کے اندر آپ اپنی 3 رکعت کو شروع کر دیں, تشہد کا 2 رکعت مانے, جو سلام پڑھا تھا وہ بیکار ہو گیا, جس حالت میں ہے اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہیں تو اسی حالت کے اندر اپنی 3 رکعت کو شروع کر دیجیے, اور نماز مغرب ہے تو 3 رکعت کی اوپر نماز ختم کر دیجیے, اور اگر ظہر اور عصر یا عشاء کی نماز ہے تو 3 کے بعد 4 پڑھیے, 4 رکعت کمپلیٹ کیجیے, اور اس کے بعد 2 سجدے صحو کر لیجیے, آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. البتہ اگر نماز ختم کرنے کے بعد اور یہ یاد آنے سے پہلے کہ میری 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی, ان 3 میں سے کوئی ایک کام کر لیا, یا قبلے سے ہٹ گئے ہیں, یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا, اور یا پھر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے آپ کی نماز کی شکل باقی نہ رہی, تو اب اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہے, اس کو دوبارہ پڑھیے, اگر وقت گزر چکا ہے تو اس کی آپ قضا کیجیے. کتنی آسانی اور سہولت ہے شریعت کے اندر کہ آپ آدھی نماز چھوڑ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آدھی نماز بھی پوری آتی صحیح ہو سکتی ہے. اور اسی سلسلے کا آخری مسئلہ جس کے بعد ہم اپنے جماعت کے مسائل کے اوپر آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر 1 سجدہ چھوڑ دے, تو اس کی گفتگو تو کئی دفعہ آ چکی ہے کہ نماز کے بعد اس کے قضا کرے گا اور 2 سجدے صحو کے کرے گا, لیکن اگر کوئی شخص نماز کے اندر 2 سجدے ایک ساتھ چھوڑ دے, تو اس کو یہ سہولت ہے کہ اگر 2 سجدے چھوڑ کر وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور رکوع سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو وہ بیٹھ جائے, بیٹھنے کے بعد اپنے 2 سجدے انجام دے, 2 سجدے انجام دینے کے بعد پھر کھڑا ہو کر اپنی رکعت کو جاری رکھے, نماز کو ختم کرے اور اس کی نماز بالکل کرے. البتہ اگر پہلی رکعت کے 2 سجدے چھوڑ دیے, دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا, یا دوسری رکعت کے سجدے چھوڑ دیے تو 3 رکعت کے رکوع میں یاد آیا, یا 3 رکعت کے سجدے چھوڑ دیے اور 4 رکعت کے رکوع میں یاد آیا, یعنی اگلی رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا, تو اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا کیونکہ ایک رکوع اس کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ مسائل جو گزشتہ ہوئے کچھ رہ گئے تھے, ان کی گفتگو ختم ہوئی اور اس کے بعد آج ہمارے جہاز کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے جماعت کے اندر گفتگو گزشتہ جمعے کو اس مقام تک پہنچی کہ جماعت کی اتنی زیادہ تاکید و فضیلت ہے کہ بہت سارے واجبات کے اوپر بھی اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا اس مستحب چیز کے اوپر دیا گیا, خاص طور پر صبح اور مغربین کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اتنی زیادہ تاکید کہ علماء متقدمین میں سے اکثر نے اس کو واجب سمجھا تھا, اور جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی وہ ان کے نزدیک باندھی تھی. البتہ آج کل کے تمام مجتہدین کا یہ خیال ہے کہ انتہائی مؤقت سنت ہے, بہرحال واجب نہیں. ہماری شریعت میں جتنی واجب نمازیں ہیں ان میں سے 3 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے, ایک یومیہ نماز, ایک نماز آیات اور ایک نماز مسجد. لیکن ایک قسم کی نماز کے پیچھے آپ اسی قسم کی نماز پڑھ سکتے ہیں, آیات کے پیچھے آیات, میت کے پیچھے میت, اور یومیہ کے پیچھے یومیہ. یعنی اگر کوئی نماز نماز آیات بڑھا رہا ہو تو آپ کو صرف یہ اختیار ہے کہ اس کے پیچھے نماز آیات پڑھیں، کوئی اور نماز اس کے پیچھے آپ نہیں پڑھ سکتے. نماز یومیہ پڑھا رہا ہے تو آپ صرف نماز یومیہ اس کے پیچھے پڑھیں گے، کوئی اور نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اور اگر نماز میت پڑھا رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے صرف نماز میت پڑھیں گے، کوئی اور نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. البتہ یومیہ کے اندر یہ اختیار ہے کہ یومیہ کی اگر کوئی ایک نماز وہ پڑھا رہا ہے، مثلا ظہر کی پڑھا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح بھی پڑھ سکتے ہیں. نافلہ جتنی نمازیں ہماری شریعت میں سنت ہیں ان کے اندر جماعت نہیں ہے، اور ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فعل حرام اور بدعت ہے، سوائے دو نمازوں کے، ایک نماز عیدین کہ جس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اور ایک نماز نماز استسقاء کی جو بارش کی دعا کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. لیکن نماز عیدین میں اس چیز کا خیال رہے کہ آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز عیدین کو بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے. جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا سنت ہے، لیکن چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. پہلا مقام یہ کہ اس کی قرأت صحیح نہ ہو اور اس نے توجہ بھی نہ دی ہو، تو اس کے لیے واجب ہے کہ جب تک کہ وہ قرأت نہیں سیکھتا اپنی تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے. دوسرا وہ شخص جو فرادہ نماز میں گھر کی نماز میں بہت زیادہ شک کرتا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے شک کو ختم کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرے. تیسرا وہ شخص جو منت مان لے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، جب اس کا کام پورا ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اور چوتھا اور آخری وہ شخص جو اگر علیحدہ نماز پڑھے تو دیر میں پڑھتا ہے، 15-20 منٹ لگاتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 5-10 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے. اگر کبھی وقت نماز بہت کم ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور گھر کے اندر نماز نہ پڑھے. اس کے بعد ہماری وہ گفتگو جو نامکمل رہ گئی تھی اور جہاں سے آج کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے کہ ہماری شریعت میں اور دوسروں کی شریعت میں ایک بہت بڑا فرق ہے. دوسروں کی شریعت کے اندر یہ ہے کہ سلو خلف کل گرن کانا او فاسقہ، جو بھی مسلمان نظر آئے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے وہ مومن ہو، عادل ہو یا غیر عادل ہو، فاسق ہو فاجر ہو. لیکن ہماری شریعت کے اندر ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ نماز جس کے پیچھے پڑھی جائے اس کے اندر ضروری ہے کہ کم از کم 12 باتیں موجود ہونا چاہیے، اگرچہ آقا خمینی کے نزدیک 15 باتیں ہونا چاہیے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک کم از کم 12 باتیں ایسے شخص میں ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور جو آپ کی نمازوں کو خدا کی بارگاہ میں اپنے کاندھوں پہ ڈال کے لے جا رہا ہے. پہلی شرط تو یہ کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ بالغ ہو، نابالغ کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسری شرط یہ کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ مومن ہو، غیر مومن کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسری شرط یہ کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ عادل ہو، یعنی تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور تمام حرام کاموں سے بچتا ہو. فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہ ہو کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں. چوتھی شرط یہ کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ شخص عاقل ہو، قاضی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. پانچویں شرط یہ کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ حلال زادہ ہو، وہ شخص جو حرام طریقے سے دنیا کے اندر آیا اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی جا سکتی، اور اگر کوئی پڑھے تو اس کی نماز باطل. چھٹی شرط یہ ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس کی قرأت بالکل صحیح ہو. قرأت کے معنی جس طریقے سے عرب لوگ اپنی زبان کو بولتے ہیں اسی طریقے سے عربی زبان کو نماز کی حالت میں ادا کیا جائے. جس طریقے سے وہ سے بولتے ہیں اس طرح سے آپ بھی سے بولیے، جس طرح سے وہ سین بولتے ہیں اس طرح سے آپ بھی سین بولیے. تو جس کی قرأت صحیح ہو، یعنی جو عربوں کے طریقے سے نماز عربی زبان کو پڑھتا ہے وہی نماز پڑھا سکتا ہے. بڑے سے بڑا عالم آ جائے، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، بہت ہی بڑا مجتہد عالم بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی قرأت صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ واجب ہے کہ جب نماز آپ پڑھیں تو اس شخص کے پیچھے پڑھیں جس کی قرأت بالکل صحیح ہے. اور اگر غلط قرأت والا ایسا آدمی ہے کہ جو قابل معافی، مثلا ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جس طرح آپ میں سے بہت سو کے والد ہیں، ایسے علاقوں سے ہجرت کر کے آئے ہیں کہ جہاں پر بچپنے سے ان کے کان میں جس طرح سے پڑھے تھے الفاظ اس طرح سے انہوں نے یاد کر لیے، اب اگر وہ کوشش بھی کرنا چاہیں تو اپنے انداز کو، بولنے کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ لوگ شریعت میں قابل معافی ہیں اور جس طرح پڑھیں ان کے لیے اجازت تو اختیار ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو مثلا کراچی کے اندر رہتے ہیں، مسائل کو سیکھ سکتے ہیں، قرآن کو صحیح کر سکتے ہیں، وہ اگر صحیح نہ کریں تو قابل معافی نہیں. لیکن جماعت کے اندر جو شخص نماز پڑھائے گا، اگر کہ وہ قابل معافی ہی کیوں نہ ہو، ایسا شخص کیوں نہ ہو جس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ جس طرح چاہے پڑھو، لیکن جب دوسرے اس کے پیچھے پڑھیں تو اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے اور دوسروں کی نماز غلط ہو جائے. تو شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھائے اس کی قرأت بالکل صحیح ہونا چاہیے. ثابت کر دی ہے کہ نماز کا پڑھانے والا مرد، عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز جماعت کی امامت کرے۔ جس طرح عورت کی تقریر کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے عورت کی امامت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عورتوں ہی کی جماعت ایسی جماعت ہو رہی ہے کہ جس میں ساری عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو پرانے زمانے کے کچھ مجتہدین نے اس صورت میں بھی عورت کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن آج کل کے جتنے مجتہدین ہیں سب کے نزدیک اگر جماعت عورتوں کی ہے تو پھر عورت ایسا کر سکتی ہے کہ اگر باقی کرتے ہیں تو اس جماعت کو وہ نماز پڑھا سکتی ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے، انتہائی تاکید یہ ہے کہ عورت پھر بھی اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کرے اور آپس میں خود ہی جماعت کا انعقاد نہ کرے۔ البتہ اگر کہیں عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے اور عورت نماز پڑھا رہی ہے تو آقائے خوی کے نزدیک احتیاط واجب ہی ہے، کہ جس طرح مردوں کی نماز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک صف ہوتی ہے اور صف کے آگے پیش نماز کھڑا ہوتا ہے، آقائے خوی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے عورتوں اور عورت نماز پڑھا رہی ہے تو وہ صف کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتی، بلکہ اس صورت میں واجب ہے کہ وہ صف کے بیچ میں جس طرح دوسرے نمازی پڑھیں، دوسری عورتیں کھڑی ہیں انہی کے بیچ میں جائے اور انہی کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اور آقائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ عورت جو نماز اپنی ہی جیسی عورتوں کو پڑھا رہی ہے نہ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر پڑھا سکتی ہے، نہ ان کے آگے کھڑے ہو کر پڑھا سکتی ہے، بلکہ سب سے تھوڑا آگے بڑھے، نہ بالکل آگے جائے نہ بالکل سب کے اندر رہے، بلکہ تھوڑا چند قدم آگے بڑھے، اس طرح سے آگے بڑھے کہ سب ہی کے اندر اس کے پیر رہے۔ تو آقا رسوئی کے نزدیک سب کے اندر رہنا واجب ہے اور آقا رسمینی کے نزدیک سب سے کچھ آگے نکلنا واجب ہے۔ آٹھویں شرط اس پیش نماز میں جو نماز جماعت کا انعقاد کر رہا ہے، آٹھویں شرط یہ ہے کہ جو پیش نماز نماز کو پڑھائے وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے۔ اگر پیش نماز بیمار ہے، پیش نماز ضعیف ہے، پیش نماز کو کوئی مجبوری ہے اور وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار اور عادل اور عالم ہے کہ تمام لوگوں کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اتنے متقی اور مقدس شخص کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایسے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو اس کے پیچھے صرف وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جو خود بھی بیمار اور ضعیف ہوں اور کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھانے والا ایسے لوگوں کو تو نماز پڑھا سکتا ہے جو خود بھی کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مجتہد عالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نویں شرط یہ ہے کہ پیش نماز لیٹا ہوا نہ ہو۔ اگر پیش نماز کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھا رہا تو اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے، نہ بیٹھ کر پڑھنے والے اور نہ لیٹ کر پڑھنے والے۔ لیٹ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے کوئی شخص بھی دنیا کا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب دسویں شرط یہ ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، وہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسائل کے بیچ میں ہے، کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ بدو نہ ہو، وہ آرابی نہ ہو جو دیہاتوں اور جنگلوں میں رہتا ہے اور کسی قسم کی دین کی، ایمان کی، مسائل کی واقفیت نہیں ہو۔ گیارہویں شرط یہ ہے کہ پیش نماز ایسا آدمی نہ ہو جس کے اوپر شرع کی حد جاری ہو چکی ہے۔ شریعت کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہ کے کرنے والے کو اگر وہ توبہ بھی کر لے تب بھی ایک سزا ضرور ملتی ہے۔ مثلاً شراب کا پینے والا اگر شراب پی کر فوراً توبہ بھی کر لے تب بھی اس کو 80 کوڑے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن ایسا شخص جو شراب پیتا اور سزا لگوا کر توبہ کر چکا ہے، خدا کے یہاں قابل معافی ہے، اب قیامت کے دن اسے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے باوجود احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شخص تمام زندگی اپنی نماز نہیں بن سکتا، اگرچہ عادل ہے، اس کی گواہی اور مقام پر قبول کی جائے گی، اس کو وہی درجہ ملے گا جو اس کو ملے گا جس نے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایسا شخص پیش نماز نہیں بن سکتا۔ بارہویں اور آخری شرط آقائے خوی اور خمینی دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ جس کو زکام وغیرہ کی بیماری، کوڑ کی بیماری ہو، ایسا شخص بھی نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا۔ اب اس کے بعد تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تین شرطیں جو آقائے خوی کے نزدیک نہیں ہیں اور آقائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ان تینوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تیرہویں شرط آقائے خمینی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو نماز کے بیچ میں اس کو بیماری ہو اور اپنے پیشاب اور پیخانے کو نہیں روک سکتا، وضو کر کے نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہے لیکن مسلسل بیماری کی وجہ سے نماز کے بیچ میں پیشاب آتا رہتا ہے، اس کے لیے شرن یہی واجب ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرے اور اس وضو سے پوری نماز پڑھے، چاہے بیچ میں کتنا ہی اس کو پیشاب کیوں نہ آ جائے۔ آقائے خمینی کے نزدیک ایسا شخص جو شریعت میں معذور ہے، لیکن وہ نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا ہے، جبکہ آقا خوئی کے نزدیک ایسا شخص بھی نماز جماعت پڑھا سکتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس لباس نہیں، نجس لباس ہے اور مجبوری کی وجہ سے وہ اس نجس لباس کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، آقا خوئی کے نزدیک اگر نجس لباس میں پیش نماز پڑھا تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز کا پڑھنا بالکل جائز ہے اور کوئی حرج نہیں. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنی. اور آخری شرط پندرہویں شرط آقا خمینی کے نزدیک عورتوں کے لیے، کہ عورتوں کو کچھ خون آتے ہیں مہینے میں، ایک کا نام ہے حیض، ایک کا نام ہے نفاس، اور ایک کا نام ہے استحاضہ. استحاضہ کا خون بیماری کا خون کہلاتا ہے، اس لیے جب عورت کے استحاضہ کا خون آئے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی تمام عبادتوں کو انجام دے. اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتی اپنی جیسی دوسری عورتوں کو، لیکن آقا خوئی کے نزدیک پڑھا سکتی. اب آخر کا ایک مسئلہ اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم مسئلہ اور آخری گفتگو ختم. آخر کا مسئلہ یہ کہ اگر پیش نماز وضو نہیں کر سکتا اور غسل نہیں کر سکتا، جنب تھا، مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر کے آ کر نماز پڑھا رہا ہے، آقا خوئی آقا خوئی سب کے نزدیک اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ نے نماز پڑھ لی ہے، پیش نماز کے پیچھے آپ کو یقین تھا کہ شخص عادل ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے. نماز پڑھ کے پتا چلا کہ اس کے اندر 15 میں سے کوئی ایک بات کم ہے. نماز جب ختم کر لی تو کسی نے آ کر کہا کہ یہ عادل نہیں، کسی نے آ کر کہا کہ اس کی قیادت صحیح نہیں، کسی نے آپ کو آ کر بتایا، مثلاً آقا خمینی کی تقریب میں نے آ کر بتایا کہ یہ اپنے پیشاب اور پیخانے کو نہیں روک سکتا. تو جس وقت آپ نماز پڑھے اس وقت آپ کو اس کی کوئی خرابی نہیں معلوم تھی، نماز کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر ان 15 میں سے کوئی ایک بات کم ہے. تو نماز کے بعد اگر کسی پیش نماز کی کمی معلوم ہو تو اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز بالکل صحیح ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، چاہے باقی ہو یا باقی نہ ہو. اور اس کے ساتھ پیش نماز کی شرائط ختم ہو گئی. اور اب آخر کا انتہائی اہم مسئلہ، یہ محسوس کیا گیا ہے مسائل کو بتاتے وقت کہ ہر چیز میں مثلا وضو کے اندر 4 یا 5 باتیں ضروری ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو ایک بات بتائی جائے، اس کے مسئلے بتائے جائیں، پھر دوسری بات بتائی جائے، پھر مسئلے بتائے جائیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اصل بات جو ہے وہ ذہن کے اندر نہیں بیٹھ پاتی. چنانچہ بہتر یہ سمجھا کہ پہلے تمام شرائط کا تذکرہ کر دیا جائے آج کے دن جماعت کی، اور آئندہ گفتگو میں ان میں سے ہر ایک کے دو دو تین تین مسئلے کی، جس کے بعد بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی. تو آج کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو جماعت ہم پڑھتے ہیں، پیش نماز میں تمام شرطیں موجود ہیں، آپ نے جماعت شروع کر دی، لیکن 10 باتیں جب تک کہ نہ ہوں وہ جماعت مکمل جماعت نہیں کہلائے گی. جماعت اس وقت مکمل ہوتی ہے اور اس وقت اس کا ثواب ملتا ہے جب 10 باتیں موجود ہیں. اب یہ 10 باتیں آج صرف ایک فہرست سن لیجیے اور انشاءاللہ ان کی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے نیت کر لی کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت قربتاً الاللہ، اور جماعت کی نیت نہیں کی، جماعت کا ارادہ نہیں کیا، تو آپ کی نماز جماعت سے غلط ہو گئی اور جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا پڑھنے والا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو جماعت کا خیال کرے، جماعت سے نکالنے کی ضرورت نہیں، دل میں اتنا خیال ہونا چاہیے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تب وہ جماعت مکمل جماعت کہلائے. البتہ پیش نماز کے لیے ایسا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، پیش نماز اگر جماعت کا خیال نہ بھی کرے تب بھی وہ نماز اس کی بالکل صحیح ہے. چنانچہ اگر کسی عادل اور عالم کو آپ نماز پڑھتے دیکھیں اور جا کر اس کے پیچھے خود سے کھڑے ہو جائیں اور اس کو نہ بھی بتائیں کہ ہم جماعت پڑھنے والے ہیں، تو اور آپ کے دل میں خیال ہو کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ پیش نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جماعت کی نیت کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھیں اس کو بھی طے کر دیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں جمعے کی قربتاً اللہ اسی پیش نماز کے پیچھے. اس پیش نماز کو طے کریں، جب تک کہ اس پیش نماز کا تذکرہ اپنی نیت میں نہ کریں آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں اب ایک پیش نماز فرض کیجیے کھڑا ہوا ہے، آگے آپ کے دل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر آئے کہ میں فلاں پیش نماز کے پیچھے مثلا ابن حسن صاحب کربلائی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، نام لانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا خیال کرنا ضروری ہے کہ جو پیش نماز اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا اور جس کو میں جانتا ہوں، آپ کا جاننا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں 15 باتیں ہیں یا نہیں. میں جس کو جانتا ہوں اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے آپ کو اس کا نام معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مثلا بہت سے علماء دین کو جانتے ہوں گے، مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ان کا نام آپ کو نہیں پتا. اتنا آپ جانتے ہیں کہ عادل ہے، سب کچھ اس میں شرائط موجود ہے. آپ جب جائیں تو نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ اس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تیسرا مسئلہ یہ فقہ کا مسئلہ یاد رکھیں تو ہماری تاریخ کا ایک مسئلہ حل ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے قریب حضرت ابو بکر نے جو نماز پڑھائی تھی اس کی کیا حیثیت ہے. یہ فقہ کا مسئلہ یاد رکھیں کہ جس پیش نماز کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس پیش نماز کا مستقل ہونا ضروری ہے. مستقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اسی مسجد میں نماز پڑھاتا، بلکہ مستقل سے مراد یہ ہے کہ آپ جس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ فرض کیجیے آپ پڑھ رہے ہیں کسی ایک پیش نماز کے پیچھے اور وہ پیش نماز اپنے آگے کھڑے ہوئے کسی اور آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ایسا ہوگا تو سب کی جماعت غلط ہو جائے گی، بلکہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں وہ شخص نماز تنہا اکیلے خود ہی پڑھا رہا ہو، وہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے. اور تاریخ کا وہ مسئلہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گا کہ جو حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی گئی تھی مدینے کے اندر آخری زمانے میں، اس کی صورتحال صحیح بخاری میں کچھ یوں ملتی ہے کہ تمام کے تمام مسجد والے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر خود پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو اگر تاریخ کی روایت صحیح ہے تو ان سب کی نماز شروع سے لے کر آخر تک سب کی نماز باطل بھی تھی اور غلط بھی ہو گئی، لیکن اس کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی. چوتھی شرط یہ ہے کہ پیش نماز اور نماز پڑھنے والا یہ دونوں جس جگہ پر کھڑے ہوں تو پیش نماز کو نماز پڑھنے والے سے اونچا نہیں ہونا چاہیے. چوتھی شرط نماز کے صحیح ہونے کی یہ کہ پیش نماز کبھی بھی اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں سے اونچا نہ ہو. اگر پیش نماز کا مقام نماز پڑھنے والوں سے اونچا ہے تو وہ نماز بالکل غلط ہے. چنانچہ اگر آپ ایک زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں پر یہ پہلی منزل کے اوپر پیش نماز پڑھا رہا اور سیڑھیاں ہیں گئی بھی ہیں، کچھ لوگ ان سیڑھیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ وہ پیش نماز سے نیچے ہو جائیں گے اس لیے ان کی نماز غلط ہو جائے گی. پیش نماز تو ضروری ہے کہ وہ یا نماز پڑھنے والوں کے لیول پر ہو یا نماز پڑھنے والے اس سے اونچے ہوں، لیکن خود پیش نماز نماز پڑھنے والوں سے اونچا نہیں ہو سکتا. البتہ تھوڑی بہت اونچائی جس کا معیار چار انگلیاں ہے، اتنی جو اونچائی ہوتی ہے چار انگلیاں ملی ہوئی، اگر اتنی زیادہ اونچائی ہے تو یہاں تک قابل معافی ہے. مثلاً معمول کھڑے زمین کے اوپر پیش نماز ایک ایسے چبوترے پر ہے کہ جس کی اونچائی صرف چار انگل تک ہے، یا پیش نماز زمین کے لیول پر نماز پڑھا رہا ہے اور معمول نماز پڑھنے والا ایک ایسی سیڑھی پر نماز پڑھ رہا ہے جو صرف چار انگل تک نیچے ہے، تو ان دونوں کی نماز بالکل صحیح ہے. البتہ اگر چار انگل سے زیادہ فاصلہ ہو گیا تو نماز غلط ہو جائے گی اس پیچھے نماز پڑھنے والی. البتہ پیچھے نماز پڑھنے والا پیش نماز سے جتنا چاہے بلند ہو جائے نماز صحیح ہو. نماز پڑھنے والا پیش نماز کے اوپر ہو سکتا ہے، خود امام کبھی نماز پڑھنے والوں کے اوپر نہیں ہو سکتا. پانچویں شرط یہ کہ نماز پڑھنے والا کبھی پیش نماز سے آگے نہ نکل جائے. اگر پیش نماز کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا پیش نماز کے آگے آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والا جو آگے آ گیا اس کی نماز باطل ہو جائے. چھٹی شرط یہ ہے کہ پیش نماز اور اس کے پیچھے جو پہلی صف اس کے درمیان ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو. جہاں پر پیش نماز کے قدم ہیں اور جہاں پر پیچھے صف والوں کی پشتگاہ، ان دونوں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ ایک میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ایک صف اور دوسری صف کے درمیان بھی زیادہ سے زیادہ ایک میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. میٹر تقریباً ایک گز کے برابر ہوتا ہے. ایک گز ہے، ایک گز سمجھ لیجیے برابر ہے. یہ پانچ شرطیں ہیں، باقی کی پانچ شرطیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ضرور بھیجے محمد
اللہ.